وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے دیے گئے بیان سے شروع کریں گے کہ پاکستان نے جن بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں پر پابندی لگائی ہے اس سے پاکستان میں 11 ملین افراد متاثر ہوں گے. آگے چل کر ہم امریکہ کے خطے میں خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات اور آخر میں امریکی سینیٹرز کے خاشوگی معاملے پر سی آئی اے شواہد کے بعد متفقہ رائے پر بات کریں گے. اور ہم پہلے 20-25 منٹ بات کریں گے پاکستان کے اندر جو غیر سرکاری ادارے ہیں غیر ملکی بھی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام بند کر دیں. آپ لوگ اس موضوع پر اور دیگر موضوعات پر بے شک کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. تو ہم اپنے مہمانوں کو عن قریب سنتے ہیں, لیکن اس حوالے سے سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندہ محمد جلیل اختر نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان میں 18 بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی تنظیموں کو ملک میں کام سے روکنے کی وجہ سے بعض مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے بقول تقریباً 1.10 کروڑ پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں. اس خدشے کا اظہار دو مغربی سفارتکاروں نے خبرساں ادارے رویٹر سے گفتگو میں کیا ہے. پاکستان کی حکومت نے جن بین الاقوامی تنظیموں کو اپنے آپریشنز بند کر کے ملک چھوڑنے کا کہا ہے ان میں ورلڈ وی این، پات فائنڈر کے علاوہ کئی دیگر تنظیمیں شامل ہیں. ان کے علاوہ ایک دوسری غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم ایکشن ایڈ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے انہیں کام بند کرنے کی ہدایت کے بعد وہ پاکستان میں اپنے دفاتر بند کر کے اپنے عملے کو فارغ کر رہی ہے. امریکہ نے بھی پاکستان کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نیورٹ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ان 18 تنظیموں میں سے بہت سی گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں سرگرم تھیں جو ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی تھیں. پاکستان کی وزارت داخلہ نے ان 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن سے متعلق اپیلوں کو مسترد کرنے کی تصدیق کی ہے جنہیں نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت کے دوران کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. تاہم پاکستانی حکام نے اس بارے میں مزید تفصیل بتانے سے انکار کیا ہے. امدادی تنظیموں کو ملک بدر کرنے اور ان کی نظر ثانی کی اپیلوں سے متعلق مبینہ عدم شفافیت پر تنقید کرتے ہوئے مغربی سفارتکاروں نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے انسانی بہبود کا کام متاثر ہوگا. وزارت داخلہ نے فوری طور پر سفارتکاروں کے اس بیان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے متعلق پاکستان کی پالیسی قومی سطح پر متعین کردہ ترقیاتی ترجیحات اور ضروریات کے عین مطابق ہے اور اسلام آباد امدادی تنظیموں کے تعاون کو سراہتا ہے. بیان کے مطابق 18 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں کو وزارت داخلہ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کرنے کا حق اور اضافی تفصیلات فراہم کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اکتوبر 2015 کے بعد سے اب تک 141 تنظیموں نے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی جن میں سے 74 کی درخواستیں منظور کر لی گئی تھیں. یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے گزشتہ سال کے اواخر میں 27 غیر ملکی بین الاقوامی تنظیموں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا جن میں سے 18 نے اس اقدام کے خلاف اپیل کی تھی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم ابتدا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز سے. بریگیڈیئر حارث, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امریکہ نے جو بیان دیا ہے, ظاہر ہے ان کی اپنی وجوہات ہیں ایسا بیان دینے کے لیے. پاکستان نے کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے یہ بین الاقوامی این جی اوز کو کیوں کام کرنے سے روکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اس پر بیان دیا ہے, لیکن آپ ملک کے اندر ہیں, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو این جی اوز ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ کام کرنا چھوڑ دیں, ایسا کیوں کیا گیا ہے؟
دیکھیں, بیسیکلی بات یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ این جی اوز پاکستان میں کام کر رہے تھے اینڈ دے آر ڈفرینٹ, اپنے ان کے نظریے تھے, آبجیکٹو تھے, تو جس میں کچھ پرابلم پاکستان کو انٹرنل سیکورٹی میں آ رہی تھی. اور آپ کے سامنے پہلے بھی واٹر لنکس کا تھا, پھر اس کے بعد بلیک واٹر کی پرابلم ہوئی, پھر اس کے بعد ہماری آئی ایس آئی انٹرنل سروس کو سیکورٹی ایجنسی اسپیشلی ٹاسک کمانڈر نے کیا کہ آپ انہیں اسکروٹنی کریں, ان کی سیکورٹی کلیئرنس کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں رہنی چاہیے اور جو کہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ ایجنسی بلکہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن سرٹن پھر انہوں نے جب اپنی سیکورٹی کلیئرنس کی ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی بین الاقوامی این جی اوز ہیں جن کو سلو ڈیوائس کلیئر نہیں کیا گیا, اور یہ پیرنٹس بہت کیلیبریشن کی گئی ہیں ٹو انشور, بیکاز ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا بھی انٹرسٹ ہے کہ اگر ہم کبھی بھی ایسے چاہیں گے کہ اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے, ان کی ویلفیئر کے پروجیکٹ چلے جا رہے ہیں, تو اس لحاظ سے کبھی بھی کوئی روکنا نہیں چاہے گا. اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس کے بعد ڈیسائڈ کیا گیا کہ وہ این جی اوز فورن این جی اوز جن کا مقصد تھوڑا سا اور بھی ایجنڈے کو فالو کرنے, اپنے ملک کمانے, اپنے جو بھی ان کے آبجیکٹیو ہیں, جو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے صرف پاکستان نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ ان سیکورٹی ایجنسیز کو کام سے روکا جائے. پھر وہ کورٹ پہ بھی گئے, وہاں بھی دوبارہ آرگومنٹس ہوئے, ڈیٹیل بتائی گئی, اور اس کے بعد فائنلی ان کو دے بین ٹولڈ ٹو وائنڈ اپ اینڈ گو بیک ٹو یور ریسپیکٹیو کنٹری. دس از اے بیسک بیک گراؤنڈ اس وجہ سے یہ ایسے کیا.
جی ہاں, تو یہ بتائیے کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے آگے چل کر, کیونکہ اگر فرض کیجئے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان بین الاقوامی تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کریں, تو اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ان کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت ملے گی؟
Absolutely. دیکھیں, anybody who wants to come and work in Pakistan کی NGOs کے لیے and be the sole purpose of welfare and job opportunity in Pakistan, تو کیوں نہیں پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہے گی. لیکن اگر کوئی بھی ابھی اپلائی کرے گا تو ان کو پاکستانی قوانین کے مطابق ان کو اپنی طریقے سے ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوگی, جو یہ اور این جی اوز کو اپنا پورے آبجیکٹیو, گولز, فنڈنگ, سورس آف فنڈنگ ساری بتانی پڑے گی. کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت سے ہمارے جو ہم نے دہشت گردی سے ہمیں پرابلم ہوئی ہے, وی آر وکٹم آف ٹیررزم, وی ہیو لاسٹ سو مچ اکنامیکلی اینڈ ہیومن لاس, ملٹری سولجرز ہمارے بہت شہید ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ ڈیسائڈ کیا گیا کہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوگی, ان کی دیکھا جائے گا کہ ان کے گولز آبجیکٹیوز کیا, ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, سورس آف فنڈنگ کیا ہے, اور وہ پھر فنڈنگ کہاں استعمال ہوتی ہے. جب یہ ساری چیزوں کو, یہ چیک اینڈ بیلنس کو, چیک لسٹ کو پورا کر لیں گے, آئی ایم شیور دے ول بی الاؤڈ. سو دے مسٹ کم اپلائی, گیٹ تھرو دی سکروٹنی اینڈ آف کورس سٹارٹ ورکنگ, دیٹ از واٹ شڈ بی ریکوائرڈ فار اینی فارن اینجل.
اس وقت ہم سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے جو صوبائی کوآرڈینیٹر ہیں اعجاز علی خواجہ, ان کی طرف آتے ہیں. اعجاز علی خواجہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو این جی اوز متاثر ہوئی ہیں اس رولنگ سے, اور پاکستان نے کوئی 18 بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں کو ملک سے باہر جانے کا, کام بند کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے, یہ زیادہ تر ایڈ ایجنسیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ کیا یہ خیبر پختونخوا کی ہیں یا ملک بھر میں ہیں, اور اب وہ کیا اس کے بعد کریں گی؟ جی اعجاز علی خواجہ,
پاکستان میں,
جی جی,
پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اور جیسے میں پلان انٹرنیشنل کی بات کروں تو پلان انٹرنیشنل یا ایکشن ایڈ ہے, تو وہ زیادہ تر ان کا کام سندھ میں تھا, بچوں پہ زیادہ کام کر رہے تھے اور مختلف رائٹس بیس جو ایشوز تھے ان پہ کام کر رہے تھے. تو اس حوالے سے یہ تو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی, اور ان کا جو ہے وہ ابھی یہ جو ایشو اٹھا ہے کہ ان کو بین کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان سے چلے جانے کے لیے کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے. ایکچولی حکومت کے جو لاز ہیں یا ابھی جو نئی جو چینجز آئی ہیں, اس حوالے سے ان این جی اوز کا بھی ایک, آئی این جی اوز کا بھی ایک قصور ہے کہ انہوں نے اس کو ٹائملی ٹیک اپ نہیں کیا, اور ابھی ظاہر ہے ان کو ان تمام لاز کے تھرو گزرنا پڑے گا. تو جیسے ان کو لاز کے تھرو گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کو پھر اجازت دی جائے کام کرنے کے لیے پاکستان میں. لیکن میری نظر میں ان اداروں کو اجازت دینی چاہیے حکومت کی طرف سے, کیونکہ یہ بہت بڑا اچھا کام کر رہی تھیں, اور خاص طور پہ پلان انٹرنیشنل یا ایکشن ایڈ جیسے ادارے تھے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. یہ بہت سارے جو ہے وہ جو لوکل سپورٹ آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ, سی بی این جی اوز کے ساتھ, جو لوکل این جی اوز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ایک مسئلہ آئی این جی اوز کا اور بھی ہے کہ ان کو یہ تمام ایکٹیویٹیز اپنی آؤٹ سورس بھی کرنی چاہیے, جو وہ نہیں کر رہے تھے, وہ خود ہی ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر رہے تھے. یہ تھوڑا ان کے ایشوز تھے جن کو میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آگے جب بھی ان کو پرمیشن ملتی ہے تو وہ اس طرح سے آؤٹ سورس لوکل بیس جو این جی اوز ہیں ان کو اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں.
اچھا, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر حارث سے. بریگیڈیئر حارث, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے, سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے ان این جی او سے کہا گیا ہے کہ وہ کام کرنا بند کر دیں, لیکن جس طرح سے بتایا گیا کہ یہ این جی اوز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں, اور جیسے یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تعلیم اور صحت کے میدان میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھیں, ایسے میں بتائیے پاکستان کو جو نقصان ہوگا اس سلسلے میں, آپ کے خیال میں سرکار کی طرف سے کوئی نظر احسانی کرنے کا پروگرام بن رہا ہے؟
دیکھیں, پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کر, ادروائز آپ دیکھیے اگر ویلفیئر کی آرگنائزیشن یا صحت اور ایجوکیشن پہ کام کرے گا تو پاکستان میں کافی پرابلم ہے کہ نو بڈی وڈ لائک کہ اس کو روکا جائے. انہوں نے کافی اچھے سے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی اسٹوری ڈکلیئر کریں, اپنی سورس آف فنڈنگ بتائیے, اور سیکنڈ آپ خود جو کام شروع کر دیتے ہیں دیٹ از ناٹ ڈیسائڈ. جب آپ کا کام خود شروع کرتے ہیں تو آپ کے اور زیادہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں جو کہ ملک کی سیکورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اگر اس کے بجائے یہ آؤٹ سورس کر دیں, جیسے بھی انہوں نے بات کی تھی, آؤٹ سورسنگ کریں اور ان کو کام دے دیں جو کہ آگے کام کریں, تو میرے خیال میں پھر بھی بہتر حالات ہوں گے. تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ جو بھی ایک ایکسچینج ہو چکا ہے اس کو آگے نیلیفائی کرنے کے لیے دے شوڈ اپلائی اگین, اینڈ دے شوڈ سے کہ ہمارا یہ سورس آف فنڈنگ ہے, ہماری این جی او کا ایم اینڈ آبجیکٹیو یہ ہے, ہم اس کو اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ پورے سیکورٹی پروسیس سے گزریں گے, اور جب وہ بتائیں گے بھی کہ ہمارا نہ ہے تو ہم پیپل ٹو پیپل اور ریکوائرڈ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آؤٹ سورس بھی کریں گے, لوگوں کو اپرچونیٹی بھی دیں گے, جاب ملیں گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کی جو سیکورٹی ریکوائرمنٹ ہے دے ہیو ٹو فلفل. نتھنگ از بیٹر دین ایٹ دی کاسٹ آف آپ کی نیشنل سیکورٹی پہ, جس کی وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی پرابلم کی آپ کے سامنے, انڈین کی انوالومنٹ دیکھیں, اسی طرح سے وہ لوگ آ کے دوسری جنسیز آ کے ان کو کلٹیویٹ کر لیتی ہیں, وہ پرابلم کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور اب کیونکہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کافی 90% 95% ہیں, آپ نے ہمیں ملک میں دہشت گردی پہ کنٹرول کر لیا, رد الفساد کے تھرو ہماری فوج نے بہت سیکریفائز کی ہے, دیٹ از اے مین ایشو. اور آئی تھنک اگر یہ دوبارہ پراپر طریقے سے جو گورنمنٹ کی چیک لسٹ ہے اس کو فالو کریں گے تو اگین دے کین رجسٹر ڈیلیگیٹ اسٹارٹ ورکنگ.
اچھا اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ مسلم ایڈ کے کنٹری مینیجر خرم خورشید ہیں, اور وہ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا این جی او کس طرح متاثر ہوا ہے اور کن کن این جی اوز پہ خصوصاً پابندی لگائی گئی ہے. جی خرم خورشید,
بہت بہت شکریہ آپ کے موقع دینے کا. پاکستان کے اندر جو ریگولیشن 2015 میں پریویس گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی اس کے ساتھ بہت ساری ایمبیگوٹیز اناؤنس ہوئی تھیں, یقیناً اس میں کوئی کلیئر ڈائریکشن اویلیبل نہیں تھی, خاص طور پہ آئی این جی اوز کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بہت ساری انسٹیٹیوشن نے بہت سارا کام بھی کیا, لیکن آج کے دن تک کوئی خاص ڈائریکشن اویلیبل نہیں ہے. ایک ویب پورٹل بنایا گیا جس پہ آئی این جی اوز کو انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے کہا گیا, اور موسٹ آف دی این جی اوز نے اس پہ کام بھی کیا. جتنی بھی این جی اوز کو کام کرنے سے روکا گیا ان کو یہ وجوہات بالکل بھی نہیں بتائیں کہ ان کی بند کرنے کی کیا وجوہات ہیں. تو اب بھی نہ کلیئر ڈائریکشن کی وجہ سے یہ ساری ایمبیگوٹیز کریٹ ہوئی ہیں. این جی اوز جتنے بھی انسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سپلیمنٹ کرتی ہیں اور کنٹریبیوشن دیتی ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں اس کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں, ہمارا ایک ہی اسٹینس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بھی غلط کام ہے وہ رہا ہے پاکستان کے اندر اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں. ہم محمد بزل پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اسٹیٹ کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز ہم بھی کبھی بھی نہیں چاہیں گے, لیکن کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس انسٹیٹیوشن کو کس رہنما اصول کے تحت روکا جا رہا ہے, تو یہ ایک ایسی ایمبیگوٹی ہے جو انآنسر رہی ہے.
جی خرم خورشید, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا یا بریگیڈیئر حارث نواز کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے ان اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. دیگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ این جی اوز آؤٹ سورسنگ کریں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے دیے گئے بیان پر کہ پاکستان نے جن بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں پر پابندی لگائی ہے اس کی وجہ سے کوئی 11 ملین افراد پاکستان میں متاثر ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز ہیں, ان کے ساتھ ہیں مسلم ایڈ کے خرم خورشید اور سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے اعجاز علی خواجہ. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, اس موضوع پر کچھ کالز لیتے ہیں اور کوہاٹ سے کامیاب بنگش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
وعلیکم.
وعلیکم السلام.
حقیقت میں پاکستان میں جو ماضی کے دور میں, مشرف کے خاص کر دور میں جو لوگ ادھر پاکستان میں آئے اور ان این جی اوز کی آڑ میں جو انہوں نے کچھ کام کیے, تو اس کے لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت مشکوک ہے, اور جس کے لیے انہوں نے سیکریسی بھی لیڈ کی, اور ایک واقعہ بھی ہوا ہے وہ تو ابھی میں بتانے کے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا ہے جو پولیو کی وجہ سے مطلب ہے کہ ساری سیکریسی لیڈ ہوئی.
اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی جی جی, محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم. جی, اگر پابندی لگانا ہے تو یہ چترال پہ ایس آر ایس پی, ایک آر ایس پی, یہ دونوں این جی اوز جو ہے کام کر رہے ہیں, صرف کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے, کام نہیں کرتے. لیکن حکومت نے ان این جی اوز پر پابندی اگر لگایا گیا ہے تو ہمیں صرف سامنے فائدہ نظر آتا ہے, پس پردہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. بہت شکریہ.
اور گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی السلام علیکم میڈم, بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ ہے جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یعنی ویلکم کرنا چاہیے, وہ ہمارے فائدے کے لیے آتے ہیں, لیکن بات یہ بھی ایک سوچ کی ہے کہ جو ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوگی. سو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں, کس کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہم نے تو بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں. تھینک یو ویری مچ.
رانا دلشاد کوٹ اڈو سے.
جی السلام علیکم سب سننے والوں کو.
وعلیکم.
میں یہ کہوں گا کہ جو یہ جو کام کر رہی ہیں جتنی, وہ ملک دشمن جو بھی کام کر رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے نا یہاں سے جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, امریکہ, ابھی میں رپورٹ سن رہا تھا, امریکہ جو ہے عراق, افغانستان ان کی امداد کر رہا ہے, وہاں بھی بھوک سے یہ ہونے والا ہے. بھائی تو ایسا کام ہی نہ کر, فرعون نے بھی اتنے بچے مروا دیے تھے بھائی.
اچھا یہ بات امریکہ کی نہیں ہو رہی ہے, یہ این جی اوز کی ہو رہی ہے. شکریہ. حوالدار بشیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیر سے. حوالدار بشیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. حوالدار بشیر, قاری محمد بشیر فوتن کے نام سے لکھا ہو رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے این جی او پہ, تو پھر حکومت کو چاہیے کہ معذوروں اور بلائنڈ لوگوں پہ خود کام کرے. میں یہاں پہ معذوروں پہ کام کر رہا ہوں, میری بھی این جی او کافی اچھا ہو گیا, بند ہو گئی ہے, لیکن معذوروں کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو حکومت خود بھی کام نہیں کر رہی ہے اور این جی او کو بھی کرنے نہیں دیتی ہے, تو حکومت مزدوروں کا کون وارث ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے.
شکریہ. اور غلام بشیر نے کال کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. غلام مرتضیٰ. اچھا اچھا. جی جی
جی, میں بات کر رہا ہوں. این جی اوز جو ہیں یہ تو ان کو تو بہتر گورنمنٹ ہی جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو اس پہ کمنٹس آپ لے رہی ہیں اچھا نہیں ہے, وہ تو حکومت ہی بہتر جانتی ہے.
جی مگر این جی اوز بھی جانتے ہیں
وہ غلط کر رہی ہیں یا اچھا کر رہی ہیں, وہ تو.
جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اعجاز علی خواجہ، آپ بتائیے، ایک دلچسپ خبر آج بھی آئی ہے کہ یہاں جو بل گیٹس ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا اور بلکہ ان کو مبارکباد دی کہ وہ پولیو کے سلسلے میں بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے میں جس طرح سے کالرز نے بھی سوال پوچھا کہ کیا اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ جو پابندیاں آئی ہیں تو جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں کیا ان پر بھی پابندی لگائی جائے گی؟
نہیں نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اور یہ اس کا ریزن پولیو نہیں ہے، پولیو کسی زمانے میں ریزن تھا لیکن ابھی نہیں ہے. ابھی ایکچولی یہ ہے کہ آئی این جی اوز کا جو نئے رولس اینڈ ریگولیشن بنائے گئے تھے اس سے آئی این جی اوز نے صحیح طرح سے فالو اپ نہیں کیا، تو اس لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ آخر کار یہ ایکشن لیا. تو میں پلان انٹرنیشنل کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میں نے خود بھی اس پہ کافی لاسٹ ایئر جدوجہد کی تھی کہ پلان انٹرنیشنل، کیونکہ بچوں پہ زیادہ کام کر رہی تھی تو کافی اس پہ ہم نے محنت کی. لیکن مسئلہ جو آئی این جی اوز کے ساتھ تھا وہ یہی تھا جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے خود بھی کافی غلطیاں کی ہیں. وہ آؤٹ سورس ایکٹیویٹیز جو کرنی چاہیے تھی ان کے لا کے مطابق انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود ہی امپلیمنٹیشن میں جا کر چیزیں کی. تو اس طرح کی غلطیاں تو خیر تھیں، اور رپورٹس وغیرہ جو آ رہی تھی وہ صحیح طرح سے وہ جمع نہیں کرا رہے تھے، گورنمنٹ کی ڈاکومنٹیشن صحیح طرح سے آئی این جی اوز نہیں کر رہی تھی. تو یہ چیزیں تو ہیں. تو آئی این جی اوز کے لیے گراؤنڈ تو ہے پاکستان میں قائم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپیل میں اگر آئی این جی اوز جائیں گی تو گورنمنٹ ضرور ان کو سنے گی اور گورنمنٹ ضرور ان کا ویو پوائنٹ بھی لے گی. لیکن اس کا پولیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، پولیو پہ پاکستان بہت زیادہ کام کر رہا ہے، گورنمنٹ بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہے. اور سندھ میں یا دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ پولیو تقریباً ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے اور کافی مہینوں سے کوئی ایسا کیس ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ خود ہی پولیو کو زیادہ سیریسلی لے رہی ہے، تو اس حوالے سے کام صحیح ہو رہا ہے. لیکن آئی این جی اوز کا اس پولیو کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے اس اسٹیج پہ، اس رجسٹریشن کے ایشو سے.
اچھا ٹھیک ہے، ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے اعجاز علی خواجہ کا. ان کے ساتھ تھے مسلم ایڈ کے خرم خورشید اور ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تھینک یو.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد جو امریکہ کی طرف سے افغانستان اور پاکستان کے خصوصی نمائندہ ہیں، وہ آج وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے اور اس کے علاوہ وہ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں، اور غالباً کوئی اچھی باتیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حامد کرزائی نے بھی اس ملاقات کی حمایت کی ہے اور اس بات کی حمایت کی ہے کہ اس وقت افغانستان کا ایک پرامن حل ڈھونڈا جا رہا ہے. اس پر ہمیں عنقریب جوائن کریں گے یہاں نیو یارک یونیورسٹی میں سیاسی تجزیہ کار جہانگیر خٹک، اور ہمارے ساتھ ہوں گے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے افغانستان کے معاملات پہ. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے سب سے پہلے اسی حوالے سے محمد جلیل اختر کی ایک رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، اور اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے اصول کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا. شاہ محمود قریشی نے یہ بات بدھ کو وزارت خارجہ میں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے لیے منعقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی. پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد افغان امن و مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ خلیلزاد نے بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں پائیدار امن کے لیے افغان تنازع کے سیاسی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ خلیلزاد ایک ایسے وقت پاکستان پہنچے جب دو روز قبل ہی پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط میں افغان تنازع کے پرامن تصفیے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے خلیلزاد سے منگل کو ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
and the leadership of Afghanistan that we are supportive of this initiative and we will do whatever we can to achieve reconciliation and peace۔
شاہ محمود نے کہا کہ افغان عوام اور افغان قیادت کو وہ یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اسلام آباد افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان پاکستان کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے اور افغانستان میں امن پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ دوسری طرف منگل کو اسلام آباد میں پاکستان اور ایران کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں نے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 سالوں سے جاری افغان تنازع اور عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان اور ایران کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کو درپیش سیکیورٹی، سیاسی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں سیاسی بات چیت کے ذریعے افغان تنازع کے حل کو ضروری قرار دیا۔ یاد رہے کہ افغانستان کے دو ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران کی طرف سے افغان امن و عمل کی حمایت کا اظہار ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد تیسری بار خطے کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دوران وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ بھی جائیں گے جہاں انہوں نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 2 بار افغان طالبان کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی تھی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، ہم عنقریب جہانگیر خٹک کو بھی سنتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے پاس بیانات آئے ہیں تو پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ خلیلزاد نے جب قریشی سے بات کی تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خواہش کو دہرایا کہ امریکہ پاکستان کا تعاون چاہتا ہے تاکہ افغانستان میں امن و سلامتی قائم ہو۔ ہمیں اس وقت سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کے میڈیا اسٹڈیز اور ایتھنک میڈیا کے انچارج جہانگیر خٹک نے جوائن کیا ہے۔ اور جہانگیر خٹک، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سٹیج پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو؟ اچھا، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت عرصے کے بعد اب نظر آتا ہے کہ کچھ خوشگوار قسم کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کوئی 16 سال سے ایک ہی بات کہتا رہا ہے پاکستان سے کہ وہ افغان طالبان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن اس وقت نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی کچھ پاکستان کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امریکہ کا تو نقطۂ نظر لے لیں گے، لیکن آپ بتائیے اس وقت جب ٹرمپ نے یہ پیشکش کی ہے پاکستان کو، تو پاکستان امریکہ سے کیا لینا چاہتا ہے اس کے عوض؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر صلح اور امن لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ابھی تک تو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ ہمیشہ یہی کہہ رہا تھا کہ ڈو مور مینس کہ طالبان کے خلاف ایکشن لے لو, اس کو ختم کر لو, نکالو ملک سے. تو اب شاید سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح تو بات نہیں بنتی. اب پاکستان کی جو انفلوئنس ہے یا پاکستان کی اگر وہ بات سنتے ہیں جو کہ شاید اتنی انفلوئنس نہیں ہے جتنی سمجھ جاتی ہے, لیکن پھر بھی تعلقات بہت پرانے ہیں, بہت اچھے ہیں, تو پاکستان کی بات کو وہ سنتے ضرور ہیں, اس پہ غور بھی ضرور کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی طرف سے مثبت اشارہ ہو یا مثبت سپورٹ ہو تو پھر افغانستان کے اندر اس مسئلے کو آگے تیزی سے بڑھایا جا سکتا ہے. صرف اگر امریکہ یہ کوشش بھی شاید ہوئی ہے اور اگر یہ چاہے کہ طالبان اور امریکہ الگ بیٹھ کے یا طالبان اور افغان حکومت الگ بیٹھ کے وہ کوئی مسئلہ حل کر لے, تو میرا خیال ہے یہ اس لیے ناممکن ہے کہ پہلے اس طرح تجربے شاید ہو چکے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ پہلی مرتبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ احساس ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے خط لکھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پاکستان کی سلسلے میں مدد کے لیے, اور پاکستان ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں مدد کو تیار ہیں, لیکن پاکستان کی کنٹریبیوشن بھی ایکسیپٹ کیے جائیں, دیکھے جائیں کہ پاکستان نے قربانیاں کتنی دی, کتنا سفر کیا. تو پاکستان تو کوشش کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے, لیکن اس کے اندر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ میرا خیال میں کہوں گا اگر یہ لفظ صحیح فٹ ہوتا ہو کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کے امن کے اوپر شاید انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تھی. اب لگتا ہے کہ شاید ایک پیج پہ آنے کے قریب ہیں. اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو قریب شاید آ گئے, تو امکانات تو ہیں کہ پھر بات آگے بڑھے گی, لیکن اگر اس پہ یہ دونوں متفق ہو گئے. اس لیے
یہ بتائیے صاحب, آپ بھی جانتے ہیں بڑی لمبی جنگ چلتی رہی ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کا طالبان کے اوپر ایک بڑا انفلوئنس رہا ہے, اثر و رسوخ رہا ہے, اب جب 17 سال گزر گئے اور پاکستان اس دوران ظاہراً تو امریکہ کا اتحادی رہا, تو ایسے میں آپ کے خیال میں طالبان کے ساتھ اس کے ناطے کس حد تک کمزور پڑ گئے اور اس کا اثر و رسوخ افغان طالبان پر گھٹ گیا؟
دیکھیے پہلے تو بات یہ تھی, اب پرانی بات ہو گئی, طالبان کی جب حکومت تھی یا جب حکومت بنی افغانستان کے اندر تو اس میں پاکستان کی بڑی ہیوی کنٹریبیوشن تھی اور بہت ہی قریب سے حکومت بھی ہم نے ان کی تسلیم کی تھی, ہمارے بعد پھر سعودی عرب اور یو اے ای نے کر دی, تو پاکستان کی اس وقت تو بہت ہی زیادہ قربت تھی. لیکن اب ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر حالات بھی بدلتے ہیں, پھر حالات کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کے مطابق پھر ہر ایک آدمی ہر ایک گروپ پھر اسی طرح اپنا موقف کوشش کرتا ہے کہ چینج کر لے. اب طالبان دیکھ لے, اس وقت تو صرف پاکستان سے مدد ملتی تھی, اب ان کے اور بھی دوست پیدا ہو گئے. وہ ایران جو اس وقت طالبان کا ایک قسم کا بالکل سخت دشمن تھا, اب ان کا بھی مفاد حالات کے مطابق بدل گیا, اپنے طالبان کے ساتھ وہ مدد کر رہے ہیں. سملرلی روس کو دیکھ لیں, وہ بھی طالبان کے کسی وقت مخالف تھے بلکہ جنگ بھی لڑتے رہے, اب وہ طالبان کے دوست ہو گئے. تو طالبان کا بھی دائرہ دوستی کا بڑھتا جا رہا ہے, دوسرے ممالک ان کو ان اے وے ریکگنیشن دے رہے ہیں کہ اگر وہاں یہ لوگ آتے ہیں وہاں میٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی سفارتی کامیابی ہے کہ پہلے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے, ڈرون اٹیک ہوتے تھے, ان کی جان کو خطرے تھے, بلیک لسٹ وغیرہ, سینکشن سب کچھ تھے. اب وہ دوسرے ملکوں میں رہتے بھی ہیں, وہاں ان سے مدد بھی لیتے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے, تو اب ان کا دائرہ کار ذرا زیادہ بڑھ گیا. پاکستان کے ساتھ قربت ہے اس میں شک نہیں ہے, لیکن دائرہ کار اور بھی بڑھ گیا. تو وہ ڈیپینڈنس صرف ایک جگہ نہیں ہے, اور بھی جگہات ان کو مل گئے ہیں یا مل رہے ہیں, تو دائرہ کار ان کا وسیع ہوتا جا رہا ہے. جب دائرہ وسیع ہوتا ہے ظاہر بات ہے پھر اوریجنل یا جو پرانے دوست تھے وہ ذرا تھوڑے سے کمزور دوستی کو نہیں کہوں گا, لیکن ظاہر بات ہے پھر سپورٹ کا راستہ ان کو اور بھی کھل جاتا ہے. تو طالبان اب لگتا ہے کہ خاصے مضبوط ہیں اور لوگوں سے بھی زیادہ مدد ملتی ہے.
بہت دلچسپ. ہم کچھ کالز لیتے ہیں. دیر سے ہمیں علاقت الملک نے کال کی. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم نفیسہ بی بی, ایاز وزیر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایاز وزیر صاحب, یہ ظلم خلیج ذات تھا پہلے بھی میرے خیال میں, مجھے تو یاد نہیں کتنے دفعہ ہیں. اب ٹرمپ صاحب کی جو خواہش ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ذریعے وہ خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا, ایران اور افغانستان, پاکستان کے تمام کروڑوں عوام کی یہ خواہش ہے کہ ٹرمپ صاحب جان چھڑائے اور یہاں سے چلے جائے, اور وہ طالبان جو ابھی اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹتے, یعنی 16 سال ہو گئے ان کا ایک ہی موقف ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. آج میں ایک چینل پر دیکھ رہا تھا طالبان کے ترجمان بالکل اسی جواب میں, کسی نے سوال کیا کہ بھائی عمران خان صاحب کو جو خط آیا آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہی خیال ہے جو 16 سال پہلے تھا, وہی موقف ہے, ہم اس پر کڑے ہیں. تو اس کے علاوہ اور اس کا حل آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے اور کیا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ نہیں مانتے.
ٹھیک ہے, شکریہ. لکی مروت سے انعام اللہ. جی انعام اللہ, لکی مروت سے.
مذاکرات جو چل رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے کیوں نہیں ہو رہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں, تو اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پاور شیئرنگ کا کیا بنے گا؟ تھینک یو.
اور پشاور سے برہان افریدی. پشاور سے برہان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں برہان افریدی بات کرتا ہوں قوم کناخیل سے. ایک طرف امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے اور دوسری طرف مذاکرات کا دعویٰ دیتا ہے, تو یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان تو کسی حالات میں بھی افغانستان میں امریکہ رہنے کے اوپر خوش نہیں ہے, تو ہمارا یہ وزیر صاحب سے یہی سوال ہے کہ یہ مسئلہ بات چیت دونوں امریکہ اور طالبان کے دونوں بیچ میں یہ مسئلہ حل ہوئے گا؟ السلام علیکم.
ڈی آئی خان سے غلام مرتضی. جی بات کیجیے غلام مرتضی. ہمارے پاس بہت ساری کالز آ رہی ہیں. جی جی.
افغانستان کی گورنمنٹ اتنا پاورفل ہے کہ وہ اپنے ملک کو سنبھال سکے, وہ تو سنبھال نہیں سکتا. تو یہ امریکہ, یہ کہتے ہیں امریکہ نکل جائے, 17 سال سے وہ سنبھل نہیں رہے, امریکہ سے بھی, افغانوں سے بھی, یورپین سے بھی, پھر تو وہی خانہ جنگی رہے گی, اور کیا بنے گا؟
بہت دلچسپ, بہت دلچسپ.
اس کا مؤثر جواب چاہیے.
بہت بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہی ہم سوال کریں گے. خالد عمر نیازی نے میاں والی سے کال کی ہے.
السلام علیکم والی صاحبہ.
وعلیکم السلام.
جناب یہ جو ہمارے آئے بیٹھے ہیں بہت اچھے اچھے بندے اور بڑے تجربے, جو پاکستان کے بغیر امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام نہیں چلے گا افغانستان مصالحت کا, تو انہوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے اچھا کیا, اور عمران خان بھی انشاءاللہ ہمارے مخلص حکمران ہیں, تو اب کام چل جائے گا. یہ تڑی اور دھونس دھاندلی سے تو پھر ہر آدمی کو اچھا نہیں لگتا نا. تو
شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. شکریہ, شکریہ آپ کی کال کرنے کا شکریہ. شفیق نے کال کیا ہے مردان سے. جی جناب.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نکلنا چاہتے ہیں, تو اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے, اس لیے وہ تو مذاکرات کے ٹیبل پر آ رہے ہیں. تو طالبان کے انشاءاللہ یہ مطالبہ ضرور پورا ہوگا, وقت لینا اور دینا پڑے گا اس کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم.
ایاز صاحب, جس طرح سے کالر نے جو سوال پوچھا بہت ہی اہم سوال تھا. ہم نے دیکھا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جب امریکہ چلا گیا تو افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی ہو گئی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین کے درمیان سول وار چھڑ گئی تھی, جس کے بعد طالبان جو ہیں وہ آگے بڑھے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں امریکنوں کے جانے کے بعد؟ آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کی سرکار جو ہیں ان کے پاس بھی کافی وہاں حمایت ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ایک طالبان سٹائل حکومت ان کے اوپر مسلط ہو. ایسے میں آپ اور پاکستان کا جو خاص طور پہ موقف ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں؟
دیکھیے, پاکستان نے تو میرا خیال ہے دو ایک مرتبہ اپنا موقف اس سے دیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے تب تک نہ نکلے جب تک کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں کوئی فارمولہ امن لانے کا طے نہ کرا لے, بیکاز اگر وہ اس طرح چلے جائے تو پھر تو وہی جو آپ نے ڈسکرائب کیا پرانی بات ہو جائے گی کہ یہ چلے جائیں گے پھر افغان آپس میں لڑیں گے, کوئی ایک گروپ حاوی نہیں ہوگا, طالبان کی حکومت دوبارہ اس طرح آنا جس طرح پہلے آئے تھے ناممکن تو نہیں ہے لیکن شاید مشکلات زیادہ ہوں. تو میں نہیں سمجھتا, یہ تو حکومت کی کا موقف تھا کہ امریکہ تب تک نہ نکلے جب تک کہ ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید امریکہ اس پہ راضی ہو جائے کہ اپنے فورسز جو ابھی شاید 14,000 ہے وہ کم کر کے اتنے رکھ لے کہ جو دو مین ان کے اڈے ہیں وہ چلا سکے. افغانستان سے وہ نہیں جائیں گے. اگر آپ اوباما وار کتاب دیکھ لیں جو باب وڈ ورڈ نے لکھی تھی اوباما کے زمانے میں, اس میں وہ خود کوٹ کرتا ہے اوباما کے وائس پریزیڈنٹ کو کہ اس نے کہا سوال کے جواب میں کہ افغانستان کے اندر ہم صرف طالبان کے خلاف نہیں آئے یعنی ان کے مارنے کے لیے صرف ہم نہیں بیٹھے ہیں, اس ریجن میں ہمارے اور بھی مفادات ہیں, اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہم نے نظر رکھنا ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں. تو امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان سے ٹوٹلی نکلے گا. اگر انڈرسٹینڈنگ ہونی بھی ہے ٹھیک ہے, مذاکرات میں ڈیمانڈ تو ہوتے ہیں, میں جانتا ہوں طالبان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نکل جائے, کوئی فارن فورسز افغانستان میں نہ ہو, سارے نکل جائیں, ڈیمانڈ تو کریں گے, لیکن جب صلح کی بات میز پہ آ جائے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہو تو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ ہوگا کہ اگر انہوں نے رہنا بھی ہے تو وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, وہ اپنے ریجن کے جو اسٹریٹجک ان کے آبجیکٹو ہیں ان کے لیے ہوں گے, جیسے مثال کے طور پہ جرمنی میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے اور ملکوں میں امریکن جہاں جہاں گئے ہیں وہاں سے تقریباً نکلے نہیں ہے, وہاں کچھ فورسز رکھے ہیں کہ وہ نظر رکھے, اگر حالات ہوئے تو پھر واپس آ کے ان کو مقابلے کے لیے ان کو جگہ ہو. تو افغانستان اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے لیکن نظر ضرور رکھیں گے, تو اتنی فورس میں سمجھتا ہوں وہ رکھیں گے, ٹوٹلی وہاں سے نکلیں گے نہیں.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سیگمنٹ میں شرکت کی, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ, لیکن امریکہ کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کے بھی معاملے کو اٹھاتے ہیں, جہاں آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک جمال خاشوگی کا معاملہ چل رہا ہے. کل یہاں امریکہ میں ایک دلچسپ جو خبر آئی وہ یہ کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے سی آئی اے کی طرف سے دی گئی گواہی سنی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان خاشوگی کے قتل میں براہ راست ملوث تھے. جیسے کہ آپ لوگ جو خبروں کو فالو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ صدر ٹرمپ کے موقف کے بالکل برخلاف ہے. اس حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نارتھ ویسٹ سب اربن کالج کے ڈین پروفیسر محمد احمد صدیقی نے, اور صدیقی صاحب یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. یہ بتائیے کہ یہ خبر جو کل تمام میڈیا میں آئی جس میں دونوں پارٹیز کے سینیٹرز کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان خاشوگی کے قتل میں ملوث تھے, یہ کتنی چونکا دینے والی خبر ہے اور اس کا آپ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی نے پہلے ہی یہ بات بہت واضح انداز سے کہہ دی تھی کہ ان کی تحقیقات کے مطابق یہ بات بہت واضح ہے کہ اس میں سعودی عرب کے اعلیٰ ترین حکام شامل تھے اور انہی کی ایما پر یہ بہیمانہ اور صفاکانہ قتل ہوا, اور انہوں نے جو شواہد سی آئی اے کو پیش کیے اور ان کو دیکھنے کے بعد خود امریکہ کی سب سے بڑی جو خفیہ ایجنسی ہے اس نے اس بات کا تعین کیا کہ یقیناً اس میں سعودی عرب کے ولی عہد کا براہ راست انوالومنٹ تھا. اور پہلی بار جب سینٹ کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو فارن ریلیشنز کمیٹی کی, تو اس وقت سی آئی اے کی سربراہ وہاں پر تشریف نہیں لائی تھی اور اس پر سینیٹرز نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا, لیکن کل جب وہ انہوں نے آ کر بریفنگ دی تو اس کے بعد سینیٹرز کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ معاملہ کیا ہے. تو جہاں تک انصاف کے تقاضوں کا تعلق ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا جرم ہو تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے, کون لوگ ہیں جو اس جرم میں شامل تھے, کس کے ایما پر یہ سب کام کیا گیا, اور جو جس کے ایما پر اور جس کے حکم پر یہ کام کیا گیا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو یہ تو ایک منطقی بات تھی جو سامنے آنی تھی. لیکن
جی اس پر آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا فورن پالیسی میں تبدیلی آپ دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت خارجہ امور کے ماہر احتشام ارشد نظامی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور نظامی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان خاشوگی قتل میں براہ راست ملوث تھے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف سے بالکل مختلف ہے. یہ معاملہ آپ کے خیال میں امریکہ میں کس طرح حل ہوگا؟
اصل میں بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موقف تھا وہ پہلے بھی اس سلسلے میں نرم تھا, اور جب سعودی عرب نے اس سلسلے میں وضاحت دی تھی کہ سعودی عرب کو پتہ نہیں ہے مگر انہوں نے اقدام کیا تھا, بہت سے جو ولی عہد کے معاونین ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا دینے کا اور اس سلسلے میں تحقیقات کا اعلان کیا تھا, اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وضاحت دی تھی کہ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک وضاحت دے دی اور انہوں نے اقدام کر لیا. اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ سعودی عرب سے بہت زیادہ سخت معاملہ نہیں کرنا چاہتے, اور اس کی وجہ بھی انہوں نے شروع میں ہی بتائی تھی کہ چونکہ امریکہ کا تجارتی معاہدہ ہے, بہت بڑا معاہدہ ہے, اور وہ مشرق وسطی میں سعودی عرب کی مدد سے بہت سارے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک پرابلم ان کی ہے کہ مشرق وسطی میں اور دیگر ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب سے صدر ٹرمپ کے بھی اور اس سے پہلے بھی صدور جتنے امریکہ کے رہ چکے ہیں ان کے قریبی تعلقات رہے ہیں, مگر اس بات کو اب ہضم نہیں کیا جا سکتا کہ سعودی ولی عہد کا کوئی نہ کوئی براہ راست یا پھر بالواسطہ ان کا کوئی تعلق رہا ہے اس معاملے سے, اس لیے کہ آج تک خشوگی کی جو لاش ہے وہ بھی نہیں مل سکی اور نہ اس بارے میں کچھ پتہ چل سکا کہ وہ کیا ہوا, اور ترکی مسلسل اور براہ راست جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کی جو تحقیقات ہیں کہ اس کی ان کی خشوگی کی جو باقیات تھیں ان کو کیمیکل کے ذریعے ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یا ان کو ضائع کر دیا گیا ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ترکی کی انتظامیہ ان کا موقف بہت اہمیت رکھتا ہے, اور خود جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اس سلسلے میں واضح وضاحت نہیں پیش کر پا رہے ہیں. اس سے امریکہ کے اندر خود جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں وہ شاید اس کو آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں, اور یہ معاملہ بہرحال چلے گا آگے چل کر ضرور. اور اس میں پتہ نہیں سعودی عرب کہاں تک انصاف کرتا ہے جو ملزمان ہیں ان کی تحقیقات کے سلسلے میں, کتنی وہ بالکل انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر پائے یا تحقیقات کر پائے. اس سلسلے میں شکوک پائے جاتے ہیں اور ان کا کوئی واضح نام, ان کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا ہے. اس سے امریکہ کو بہرحال کوئی نہ کوئی واضح قدم تو اٹھانا پڑے گا,
بالکل صحیح ہے,
اختیار کرنا پڑے گا.
اور یہی سوال میں کرنا چاہتی ہوں پروفیسر محمد احمد صدیقی سے. پروفیسر صدیقی آپ بتائیے, جس طرح کل جب سی آئی اے کی بریفنگ ہوئی اور جینا ہیسکل نے جو شواہد پیش کیے, اس کے بعد تو بہت ہی صاف انداز میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک سینیٹرز نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان خاشوگی کے قتل میں براہ راست ملوث تھے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو اس وقت امریکہ کا معاہدہ ہے یمن میں, وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ منقطع ہو سکتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جنوری میں جب کانگریس نئی کانگریس کا انعقاد ہوگا اور تو اس وقت یہ معاملہ اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور جیسے کہ روس کے سلسلے میں ریپبلکن سینیٹ اور ریپبلکن ہاؤس نے قرارداد, ڈیموکریٹس بھی اس میں شامل تھے, ان سب نے مل کے ایک پاس کی, اور صدر ٹرمپ کا موقف اس وقت بھی اس مسئلے پہ کانگریس سے بالکل مختلف تھا, لیکن بہرحال ان کو مجبور ہونا پڑا اپنی سیاسی بقا کے لیے کہ وہ ان کو اس پہ دستخط کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح سے اب دبے گا نہیں, اور فی الحال تو اس وقت ایک غمی کا سا ماحول ہے آج کا خاص طور سے دن, اور اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی کچھ دنوں کے بعد کرسمس وغیرہ کی, لیکن جب نئی کانگریس کا انعقاد ہوگا تو اس وقت اس پر کوئی واضح موقف سامنے آئے گا, اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں کئی دہائیوں سے بہت قریبی, اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یمن میں جو رول امریکہ اور سعودی کوآپریشن کے ساتھ معاونت کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. اب یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے معاملات میں صدر ٹرمپ اور کانگریس کے مواقف میں ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا ایسے ہی لگتا ہے, اور اس کا اثر داخلی امور پہ پڑے گا, لیکن زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی بھی پڑ سکتا ہے.
بالکل نظامی صاحب, ہم نے کوشش کی کہ سعودی عرب سے کوئی موقف حاصل کریں لیکن وہاں سے ہمیں کوئی موقف نہیں مل سکا, لیکن آپ بتائیں آپ کے خیال میں اس وقت سعودی ریاست پر کتنا دباؤ ہے اس معاملے کی وجہ سے؟
بالکل, سعودی عرب پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اور پہلی دفعہ بہت ہی زیادہ دفاعی حکمت عملی سے کام لینے کا نظر آ رہا ہے وہاں پہ, کہ وہ بہت ہی دفاعی حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں اور وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, سوائے ایک بار جب ان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہمارے جو سعودی شاہی خاندان ہیں ان پر اس قسم کے الزامات نہیں لگائے جانے چاہیے, لیکن جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو سعودی عرب سے کوئی صحافی یا کوئی اور سیاسی حلقہ آپ کو اس سلسلے میں واضح وضاحت دے سکے گا.
بالکل صحیح,
وہاں کے جو قوانین ہیں اور وہاں کے جو انتظامیہ کے چلانے کے انداز ہیں اس کے مطابق کوئی بھی وضاحت آپ کو نہیں دے پائے گا اور نہ اپنا موقف پیش کر پائے گا. لیکن سعودی عرب پہلی دفعہ بہت زیادہ دفاعی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو واضح معاملات ہیں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ
جو کانفرنس ہوئی ہے سربراہی کانفرنس, وہاں پہ بھی وہ بہت ہی مزمحل نظر آ رہے تھے, اور ان سے جو ولی ہے ان سے ملنے میں سربراہ نے حکومت بھی بہت احتیاط برت رہے تھے.
جی بالکل صحیح,
ایک اچھی
علامت ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ تھے خارجہ معاملات پر ماہر احتشام ارشد نظامی, اور ان کے ساتھ تھے نارتھ ویسٹ سبربن کالج کے ڈین پروفیسر محمد احمد صدیقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے شاؤ چانگ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
انگریزی زبان کی معروف آن لائن لغات dictionary.com نے سال 2018 کے نمائندہ لفظ کا انتخاب کیا ہے. یہ لفظ ہے مس انفارمیشن یا غلط معلومات. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مشل کوئن کی رپورٹ میں اس انتخاب کی مزید وضاحت اسد نذیر کی زبانی.
ہر سال آن لائن ڈکشنری کی ماہر لسانیات جین سولومون کسی ایک نمائندہ لفظ کا انتخاب کرتی ہیں. اس سال یعنی 2018 کے لیے انہوں نے لفظ مس انفارمیشن یعنی غلط معلومات کا انتخاب کیا ہے. اپنے اس انتخاب کا جواز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
We saw in our trending data that there were a lot of words that people looked up that were about people's relationship with the truth, with facts.
جین سولومون کہہ رہی ہیں کہ ہم نے رجحانات کا جو نیا ڈیٹا جمع کیا ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے ملے ہیں جو انسان کے سچائی یا حقائق کے ساتھ تعلق کا مظہر تھے, اور یوں لفظ مس انفارمیشن پر ہماری توجہ مرکوز ہوئی. مس انفارمیشن کوئی نیا لفظ نہیں ہے, مگر اس سال اس لفظ کو ایک نئی زندگی ملی, اور یہ لفظ ایک اصطلاح بن کر زبان زد عام ہو گیا. سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو عوامی سطح پر خاصا حتف تنقید بنایا گیا کہ ان کے نیٹورک کے ذریعے گمراہ کن معلومات پھیل رہی ہیں جن کا مقصد جذبات کو بھڑکانا اور ذہنی ابتری پھیلانا ہوتا ہے. جین سولومون دونوں الفاظ کا فرق یوں بیان کرتی ہیں,
مس انفارمیشن از فالس انفارمیشن دیٹ از سپریڈ ویدر اور ناٹ دیئر از انٹینٹ ٹو مسلیڈ. ڈس انفارمیشن is information, it's false information that's spread strategically in order to mislead.
Misinformation محض ایک غلط معلومات ہوتی ہے, خواہ نیت گمراہی پھیلانا ہو یا نہ ہو. لیکن ڈس انفارمیشن اس معلومات کو کہتے ہیں جس کا واحد مقصد گمراہ کن معلومات کو عام کرنا ہو. dictionary.com کا کہنا ہے کہ ہر سال صرف ایک لفظ کا چناؤ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پر توجہ دیں اور اصلاح احوال کر سکیں. جین سولومون کا مزید کہنا ہے,
We felt that misinformation is more of a word of self-reflection.
ہمارے خیال میں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے مقابلے میں ایک ایسا لفظ ہے جو ذاتی عکاس ہے, اور اسی لیے ہم اس کو ختم کرنے یا پھیلنے سے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. dictionary.com کو توقع ہے کہ لفظ مس انفارمیشن کی نشاندہی سے لوگ جواب طلب معلومات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس پہلو سے کئی بار سوچیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ۔